قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات. ممکن ہے کہ موضوع آپ کے ذہن میں ہو. تمام ادیان اور مذاہب میں ایک تصور ہے آخر زمان سے متعلق کہ آخر زمان میں امن و امان ہوگا اور ایک ایسی ہستی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زمین میں عدل اور انصاف کو قائم کرے گی جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یہی وہ نظریہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نظریہ مہدویت. تمام ادیان میں اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے اور اسلامی تمام مذاہب میں مکتب تشیع میں یہ نظریہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا تعلق خود اصول دین سے ہے. لیکن اسلام کے علاوہ اور سابقہ ادیان میں بھی یہ نظریہ تھا اور ہے. اور یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں بڑی تعداد میں اس موضوع پہ سیمینارز ہو رہے ہیں, فلمز بنائی جا رہی ہیں. پہلے بھی ہم نے بعض جگہ نوجوانوں سے کہا کہ جو نوجوان ذوق رکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے اگر یہ تحقیق کریں کہ اس وقت کتنی فلمز بنی اس موضوع کے اوپر, بعد میں جو ہے وہ بتائیں, اچھا ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی. اسی طریقے سے کتنی ڈاکومنٹریز بنی, کتنے سیمینارز ہوئے. یاد رکھیں اس وقت پوری دنیا میں اس موضوع کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں آخر الزمان کے موضوع پہ, فلمز بنائی جا رہی ہیں امام زمان کی حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی. ہم کام کریں یا نہ کریں لیکن یہ کام ضرور ہوگا اور ایک دن فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرزند مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, فرزند جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہ, فرزند امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دنیا پہ بلا شک قائم ہوگی. یہ نظریہ اسلام میں تمام مکاتب فکر میں موجود ہے اور یاد رکھیں کہ اہل سنت میں بھی اس نظریے پہ یقین رکھنا لازم ہے. یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مانیں یا نہ مانیں, ان کے یہاں بھی ضروری ہے کہ اس کو مانا جائے. کیوں کہ نظریہ مہدویت کا دار و مدار ان کے یہاں صحیح روایات کے اوپر ہے. مختلف کتابیں اس وقت پوری دنیا میں اس موضوع پہ آ رہی ہیں. خود ہم سعودی عرب گئے, وہاں بھی بہت ساری کتابیں دیکھیں. ابھی کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے وہاں سے منگائیں. پاکستان میں کتابیں آ رہی ہیں, تمام دنیا میں اس موضوع پہ کتابیں آ رہی ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے دو کتابوں کا ذکر کیا تھا پاکستان کی, جن میں سے ایک کتاب مفتی نظام الدین شامزئی نے لکھی تھی, عقیدہ ظہور امام مہدی. وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک کتاب, ایک ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ, وہاں پر اختر کاشمری نے ایک مقالہ لکھا تھا اور اس میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ نظریہ مہدویت کا دار و مدار ضعیف روایات کے اوپر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ نظریہ پھیل نہ جائے اور نظریہ مہدویت کو ضعیف روایات کی بنا پر تصور نہ کیا جائے, لہٰذا میں نے سوچا کتاب لکھوں جس میں ثابت کروں کہ نظریہ مہدویت کا تعلق خود اہل سنت کے ہاں صحیح روایات کے اوپر ہے. لہٰذا انہوں نے کتاب لکھی, بہترین کتاب ہے, بہترین کتاب اس حوالے سے یعنی اہل سنت کے درمیان جو اس دور میں لکھی گئیں. اس میں آپ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں, مولا کائنات جناب سیدہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں. آخر میں آپ نے یہ بھی بحث کی کہ ابن خلدون نے اس نظریے کا انکار کیا. یاد رکھیں کہ ابن خلدون نے یہ کہہ کے اس نظریے کی مخالفت کی کہ لا مہدی الا عیسیٰ, کہ مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے. اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ابن خلدون ایک ناسبی تھا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں لفظ ناسبی استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو آئمہ علیہ السلام کا مخالف ہو, ہمارے ہاں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر اس کا استعمال ہے جو مولا علی کا مخالف ہو اور ان کے خلاف جنگ کرے, ان کی مخالفت کرے. اور ناسبی لفظ اہل سنت کے ہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون خود ایک ناسبی تھا. یہ کیسے برداشت کرتا اور کیسے اقرار کرتا کہ دنیا میں عدل اور انصاف ایک ہستی کے ذریعے سے ہوگا کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہوگا. اسی طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب آئی، انہوں نے بھی اس نظریے کو اچھی طریقے سے بیان کیا، روایات بیان کی اور ساتھ میں اقرار کیا اور دلیل کے ساتھ بحث کی کہ آپ ہی بارہویں رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ ایک موضوع کے اوپر آپ خواتین و حضرات کو دقت کرنی چاہیے، یعنی تمام خواہران و برادران کو، کہ ایک روایت کے جس کے اوپر عام طور پہ توجہ کم کی گئی، وہ کون سی روایت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلفائی اثنا عشر، کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ یہ دین اس وقت تک عزت اور آبرو کے ساتھ رہے گا، طاقت اور قدرت کے ساتھ رہے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس میں اہل سنت کے علماء بھی پریشان ہیں ہمیشہ سے۔ روایت صحیح ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، لیکن یہ کون 12 ہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کر پاتے۔ لہذا شروع میں 4 خلیفہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اتفاق سے بھی کچھ دن پہلے اہل سنت کے بعض علماء سے ہم نے پوچھا، جن میں سے ایک، یعنی اس چیز کا ہمیں علم تھا لیکن ہم نے سوچا کہ اس وقت کے جو علماء پاکستان کے کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اکبر درس صاحب سے بھی پوچھا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، وہ خلیفہ تھے پانچویں یا نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ پانچویں خلیفہ تھے۔ کیوں؟ کہ اہل سنت کی ایک روایت ہے کہ جو ہمارے یہاں قطعاً نہیں ہے اور ہمارے مبانی سے اور عقائد سے اس کا بالکل تعلق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ ملوکیت کے معنی یعنی بادشاہت، شہنشاہیت ہوگی۔ اہل سنت کے بقول کہ 30 سال کے آخری 6 مہینے جو ہیں وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے ہیں، اس کے بعد صلح امام حسن ہو کے یہ خلافت بدل گئی ملوکیت میں۔ لہٰذا اہل سنت کے بقول خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ آخر میں دلیل لے کے آتے ہیں کہ اجماع نہیں ہو پایا تھا پانچویں خلیفہ راشد کے اوپر۔ بعض عربی کی کتابیں مصر وغیرہ سے چھپی ہیں کہ جن میں امام حسن کے بارے میں لکھا ہے خامس و خلفائے راشدین، پانچویں خلیفہ راشد۔ بعض جگہ انہوں نے امام حسن کے نام کو ہٹایا ہے اس روایت کے باوجود اور عقیدے کے باوجود۔ دلیل کیا لے کے آئیں؟ دلیل یہ لے کے آئیں کہ امام حسن پہ اجماع نہیں ہو پایا تھا۔ سوال یہ ہو کہ اجماع کس نے ختم کیا تھا، کون ہے جس کی وجہ سے اجماع نہیں ہو پایا؟ جواب ملے گا معاویہ۔ معاویہ نے تو مولا علی پہ بھی اجماع نہیں کیا، اور معاویہ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اجماع کو پارا کرے؟ خود اہل سنت میں تقریباً آدھے لوگ ایسے ہیں جو معاویہ کی مخالفت میں کتابیں لکھ چکے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، جن میں مخالفت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس خاندان نے ہمیشہ رسول اللہ کی مخالفت کی، اور بعد میں اس شخص نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر امام حسن سے جنگ، مولا علی سے جنگ کی، امام حسن سے جنگ کی، بعد میں صلح ہوئی، اور ایک بہت ہی خبیث کام انجام دیا، اور وہ یہ تھا کہ جاتے جاتے صلح امام حسن کی جو ایک شق تھی، البتہ جو مختلف شقیں بیان کی ہوں، تمام شیعہ سنی نے اس کو بیان کیا، ان میں سے ایک شق یہ ہے کہ تم مولا علی کے اوپر، یعنی امام حسن کی جانب سے جو صلح نامہ تھا، اور دونوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ معاویہ نے اس کو جو ہے قبول کیا، وہ یہ تھا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب و شتم اور لان کا سلسلہ بند کرو گے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ اس کا مطلب ہے لعنت بھیجتا تھا، تم ان کے طرفداروں، ان کے شیعوں کو، ان کے اصحاب کے قتل عام کو بند کرو گے، اس کا مطلب ہے ان کے طرفداروں کو قتل کرتا تھا۔ اور جنگ صفین واضح، 70,000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے، 70,000 سے زیادہ لوگ اس میں قتل ہوئے، اور کچھ مولا علی کے ساتھ شہید ہوئے، باقی جو ہے ادھر اس جانب سے فنار ہوئے۔ اسی میں سے ایک شخص تھی کہ تم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے اپنے فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی، بندر اور کتوں سے کھیلنے والے اور کھلم کھلا شراب پینے والے اور زنا کرنے والے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا، اور یہ چیز سبب بنی کہ اہل سنت میں سے بھی تقریباً، جسے کہا جا سکتا ہے 40 سے 50% لوگ ہیں جو برا کہتے ہیں اسے۔ معاویہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بالکل ہی جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، معاویہ کا احترام بھی اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا نام لیں معاویہ، کیونکہ خود اہل سنت اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے واس سے معاویہ کی مخالفت میں، اسی طرح سے کتاب جو ہے وہ ہزارہ سے لکھی ہے، وہ بھی علماء اہل سنت میں سے ایک نے لکھی ہے معاویہ کی مخالفت میں۔ معاویہ کی مخالفت میں اہل سنت نے کافی کچھ لکھا ہے۔ تو معاویہ جو ہے اسے قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا، اور نہ لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ کہیں کہ جی معاویہ کی وجہ سے امام حسن کی خلافت میں اجماع نہیں ہو پایا۔ اور اگر یہ دلیل ہے تو پھر تو مولا علی کی خلافت میں بھی اجماع نہیں ہوا، پھر تو کہنا چاہیے خلفائے راشدین تین ہیں، چار کیوں ہیں؟ لہذا خلفائے راشدین یاد رکھیں کہ چار نہیں ہیں، خلفائے راشدین پانچ ہیں۔ یہ بارہ خلیفہ کون ہیں؟ یہ پانچ تو نہیں ہیں، پانچ کے بعد بھی مسئلہ آئے گا اور کہاں گئے باقی سات۔ بنو امیہ کے سولہ آئے، وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان سولہ کو ملائیں، ان پانچ کو ملائیں، کتنے ہو گئے؟ اکیس ہو گئے۔ ان سولہ کو ملائیں، خلفائے راشدین چار مانے، یہ بیس ہو گئے۔ لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ وہ چار خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، اس کے بعد جمپ لگاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز پہ، اور اس کے لیے ان کے لیے بھی لفظ لکھتے ہیں کہ یہ پانچویں خلیفہ ہیں۔ بعد میں ان کی مخالفت میں کون کھڑا ہوا؟ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے جناب عباس ابن عبد المطلب کے نسل کے چند لوگ، یعنی بنو عباس۔ اہل بیت کا نام لیا، اہل بیت کے سوگ کے لباس کو اپنا لباس بنایا، اہل بیت کے سوگ کے لباس یعنی سیاہ لباس کو اپنا پرچم بنایا، اہل بیت کے حق کے جملے کو اپنا نعرہ بنایا، اہل بیت کے لیے جنگ کی، اور جب تخت حاصل کر لیا بنو عباس کو ہٹا کے تو خود تخت پہ بیٹھے، اور ایسا بیٹھے کہ اتنا ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کہ بنو امیہ کا ظلم کم نظر آتا ہے بنو عباس کے مقابلے میں۔ اور اسی میں ہمارے لیے بھی ہدایتیں یاد رکھیں، اس چیز کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عباس اٹھے تھے اہل بیت کے لیے، لیکن جب انہوں نے طاقت حاصل کر لی تو سب سے زیادہ ظلم انہوں نے ہی کیا۔ عالم اسلام میں کیفیت ہو چکی تھی کہ دربار سے یہ فتوے دیے جا رہے تھے، اور آج بھی اگر بعض کتابوں کا کلام کی اور عقائد کی اٹھا کے دیکھیں بعض مسلمان فرقوں کی، تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا خلیفہ اور امام فاسق ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ خلیفہ اور امام فاسق ہو، جب بھی امت کو امت کے لیے حرام ہے کہ وہ اس خلیفہ یا امام کی مخالفت کریں۔ کمال یہ ہے کہ فاسق بادشاہوں کی اطاعت واجب ہے، کوئی ان کے خلاف نہ اٹھے، وہ اول الامر ہیں، لیکن جب ایک ٹولہ اٹھا تو اٹھنا تو ان کا حرام تھا، لیکن جب وہ ان کو اٹھا کے خود بیٹھ گئے تو ان کی اطاعت واجب ہو گئی۔ کس کی؟ بنو عباس کی۔ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً اسلام ڈرامہ نظر آئے گا اس صورتحال سے، اگر آپ دیکھیں یہ کیفیت، اگر آپ دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہتا، کون سا اسلام؟ یعنی اسلام ہے واقعی، ہندو بھی واقعی ہیں، دین برباد ہو گیا، اپنے انبیاء کا انہوں نے مذاق بنایا، اوتار اپنے اوتاروں کا مذاق بنایا۔ کیا مذاق بنایا؟ مثال کے طور پہ اپنے بزرگان کو کیا دکھایا کہ جی مکھن چرا رہے ہیں، لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں، یہ تصویریں جو آج ہی مندر میں بنی ہوتی ہیں۔ اپنا دین انہوں نے اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا۔ ہندو رہے لیکن اصل ہندوازم باقی نہیں رہا، بودھسٹ رہے لیکن اصل بودھزم باقی نہیں رہا۔ یہ تمام ادیان کے ساتھ چیز ہوتی ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے امامت کے سلسلے کو شروع فرمایا اور آئمہ علیہ السلام کو دین کا محافظ قرار دیا، جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں پر محمد والے، والامامت حفظا للنظام، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام امامت کو قرار دیا تاکہ اسلام کی حفاظت ہو، اور الحمدللہ یہ سلسلہ باقی ہے، اسی وجہ سے اسلام ختم نہیں ہوا۔ کبھی آپ تصور کریں کہ اسلام کی یہ کیفیت ہو چکی تھی، یزید جیسے آدمی تخت پہ بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین کہہ رہے تھے، پھر کوئی چانس تھے اسلام کے بچنے کے؟ کہ یزید جیسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچاس سال کے بعد دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں؟ یہ اسلام بچ گیا، یہ نتیجہ ہے امام حسین کی قربانی کا، یہ نتیجہ ہے آئمہ علیہ السلام کی قربانی کا۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ چند جنگیں ہوئیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مثال کے طور پر صلیبی جنگیں ہوئیں، باہر زمین کے دفاع کے لیے تو جنگیں ہوئیں، لیکن عالم اسلام جس طریقے سے برباد ہو رہا تھا اس کے خلاف اگر کسی نے قدم اٹھایا، ان تحریفات کے خلاف اگر کسی نے قدم اٹھایا، تو وہ ذات فقط آئمہ علیہ السلام کی ہے۔ کہ ہر دور میں آپ نے ان بادشاہوں کی مخالفت کی، صحیح نظریات کو پھیلایا، ورنہ توحید پہ حملے ہو رہے تھے، نبوت پہ حملے ہو رہے تھے، قرآن پہ حملے ہو رہے تھے، نئے نئے نظریات لائے جا رہے تھے۔ اگر ان نئے نئے نظریات میں اسلام کے نظریات کو کسی نے باقی رکھا تو وہ آئمہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ خدا کے لیے نظریے بنائے گئے. کیا نظریے بنائے گئے؟ آج بھی بعض سیاستہ میں موجود ہیں, تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں, کیا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی بائیں ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. یہ نظریات کتابوں میں موجود ہیں. اگر آج دنیا نظریات کو نہیں مان رہی تو صرف اس وجہ سے کہ آئمہ علیہ السلام نے صحیح توحید کو بیان فرمایا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ روایتیں ہیں؟ صحیح بخاری باب غسل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ ننگے بھاگنے کا ذکر ہے کہ بنو امیہ نے بنو اسرائیل میں یہ بحث ہوئی کہ یہ جناب موسیٰ تنہا کیوں نہاتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے؟ تو کسی نے کہا کہ جی ان کے مثلا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کہ ان کے نچلے حصے میں بیماری ہے, یعنی برم ہے. تو ایک دن یہ معاذ اللہ نہانے گئے, صحیح بخاری باب غسل, ایک دن یہ نہانے گئے, پتھر کے اوپر کپڑے رکھے اور جب کپڑے پہننا چاہے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اور معاذ اللہ یعنی اتنے برے الفاظ ہیں کہ جتنا انسان اس معاذ اللہ کرے بہتر ہے کہ معاذ اللہ آپ جو ہے پتھر کو اسا سے مارتے رہے, یا صوبی الحجر یا صوبی الحجر, اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے, یہاں تک کہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بنی اسرائیل کے درمیان آ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا جناب موسیٰ کے نچلے حصے کو کہ وہ بیماری نہیں ہے, اور مثال کے طور پہ جو ورم والے بیماری کا تصور تھا معاذ اللہ وہ اس سے بری ہے. یعنی خدا نے جناب موسیٰ کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا, بنو اسرائیل کے درمیان ان کو برہنہ لے آیا معاذ اللہ. تو ایک جانب رسول اللہ کا مذاق ہے اس میں. ان کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز ہم نے بعض جگہ بیان کی, یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتنی توہین نہیں ہوئی. اہل بیت پہ ظلم ہوا بے شک, اور ظلم اس وجہ سے ہوا کہ آپ قرآن کے محافظ تھے, ظلم اس وجہ سے ہوا کہ آپ توحید کے محافظ تھے, ظلم اس وجہ سے ہوا کہ دشمن یہ جانتے تھے کہ جب تک یہ آئمہ علیہ السلام ہیں اس وقت تک رسول اللہ کی توہین نہیں ہو سکتی. بس پہلے اسلام کے اس محکم قلعے کے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے اس کو ختم کرو, ان کی اولادوں کو یعنی سلسلہ امامت کو ختم کرو, پھر اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. لہٰذا آئمہ پہ ظلم ڈھایا گیا. لیکن یاد رکھیں کہ جو توہین خداوند تبارک و تعالیٰ کی گئی اور جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی گئی ان کتابوں میں, اتنی توہین اہل بیت کی نہیں ہے. یاد رکھیں کیوں نہیں ہے, کیونکہ ان کا اصل ٹارگیٹ منافقین کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات, انبیاء علیہ السلام کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی خصوصاً, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ان کی ذات مخدوش ہو گئی تو قرآن بھی گیا, معرفت الہی بھی گئی, اہل بیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اہل بیت کی حیثیت کب ہے؟ جب رسول اللہ کی حیثیت ہے. آئمہ کی امامت کب ہے؟ جب رسول اللہ کی نبوت ہے. نبوت ہے تو امامت ہے, آپ کی حیثیت ہے تو اہل بیت کی حیثیت ہے, قرآن ہے تو اہل بیت کی حیثیت ہے, قرآن ہے تو حرام و حلال ہے. قرآن کب ہے؟ جب رسول اللہ کی حیثیت ہے. لہٰذا اگر اسی موضوع پہ کوئی کام کرے, گو کہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں اور نہ اس وقت اس قسم میں کام کرنے چاہیے, یہ ہمارے درمیان کی گفتگو ہے, نام کسی کا نام لے رہے ہیں نہ کتابوں کا نام لے رہے ہیں, البتہ جو چیز صحیح بخاری میں تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی تاکہ دوسرے بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پہلے انبیاء کی توہین پہ گفتگو کی جائے, بعد میں گفتگو کی جائے توہین صحابہ کے موضوع پہ. آپ خود انبیاء کی توہین کر رہے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں توہین صحابہ جو ہے وہ کفر ہے اور اتنے سال کی سزا ہونی چاہیے. تو کیا پاکستان میں توہین انبیاء کی کتابیں چھپنے پہ سزا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر وظائف الابرار ممنوع ہو تو ایسی کتابیں ممنوع نہ ہوں کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے, خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو جس میں. تو یہ عالم اسلام میں ایک عجیب کیفیت چل رہی تھی, اور آج اگر یہ دین باقی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ توحید کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, امامت کے اوپر, نبوت کا دار و مدار کس پہ, امامت کے اوپر, تو معاذ اللہ مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کا اب دار و مدار آئمہ کے اوپر ہے, معاذ اللہ نہیں, یعنی صحیح معرفت الہی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, آئمہ علیہ السلام کی صحیح معرفت کے اوپر. رسول اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہیں تو کس سے آپ کو ملے گی؟ آئمہ علیہ السلام سے. لہٰذا ہر دور میں ہم کہتے ہیں کہ دین واقعی اگر حاصل کرنا ہے تو صحیح امام کو پہچانو. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے روایات میں بیان ہوا, یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جو مرا اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت کی موت مرا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لہٰذا جب بھی آئمہ علیہ السلام کا آپ تصور کریں, شہادت کے ایام منائیں, ولادت کے ایام منائیں, اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دین باقی ہے آئمہ علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے, اور اصل ٹارگیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. دشمن چاہتے تھے ان کی ذات کو مخدوش کریں, لیکن آپ کی ذات کے گرد یا بالفاظ دیگر اسلام کے گرد ایک محکم قلعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا تھا. اس قلعے کا کیا نام ہے؟ امامت. اگر وہ قلعہ ہے تو صحیح توحید ہے, اگر وہ قلعہ ہے تو صحیح صفات الہی ہیں, اگر وہ قلعہ نہیں ہے تو توحید تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے. آپ دیکھیں, اگر وہ قلعہ ہے تو نبوت تو نظر آئے گی لیکن صفات انبیاء سے مبرہ, معاذ اللہ انبیاء کی توہین کے ساتھ, گناہ کے ساتھ. لیکن اگر آئمہ سے دامن وابستہ ہے تو توحید ہے لیکن عدل کے ساتھ, نبوت ہے لیکن عصمت کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. تمام اسلام کا دار و مدار آئمہ علیہ السلام کی امامت اور قربانیوں کے اوپر ہے. یہ روایت کہ ہمارے میرے 12 خلفاء اور 12 جانشین ہوں گے, اس کو اگر صحیح طریقے سے پھیلایا جائے, خصوصاً آپ نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کے ایڈریسز کے ساتھ اس کو آپ بہت مختصر میٹر کے ساتھ دنیا میں اگر پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ایک روایت موجود ہے, سیاہ ستہ میں موجود ہے, تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اجماع ہے, بس یہ 12 کون لوگ ہیں؟ یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ انہی 12 کو مانیں, لیکن کون 12 ہیں ڈکلیئر تو کریں. لیکن اگر ڈکلیئر نہ ہو پائیں تو یاد رکھیں کہ 12 آئمہ علیہ السلام کا نام ہمارے ہاں تو ہے ہی کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ 12 وہ ہیں. لہٰذا قول اہل سنت کی ایک بحث ہے کہ امام واقعی جو ہیں سری طور پہ اور راز کے طور پہ اور معرفت الہی کے حوالے سے اور دین کے حفاظت کے حوالے سے وہ مولا علی علیہ السلام ہیں, اور سیاسی اعتبار سے جو ہیں وہ یہ خلفاء ہیں. یہ خود ایک اہل سنت کیا بحث ہے. لہٰذا ڈاکٹر طاہر القادری کی اگر آپ گفتگو دیکھیں تو وہاں آپ کو تقریباً یہی کیفیت نظر آئے گی, اور یہ وہ بحث ہے جو اہل سنت کیا قدیم الایام سے ہے. لہٰذا اہل سنت کے گروہ تھا جسے کہا جاتا تھا ہمیشہ تفضیلی, یعنی اہل سنت ہیں وہ خلفاء کو مانتے ہیں لیکن فضیلت کس کو دیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کو. اور وہ قائل ہیں کہ دین کی بقا معرفت الہی اور صحیح معنی میں خدا کے جانشین یہ ہیں, لیکن سیاسی امور کے لیے یہ ہیں. تو کون ہیں یہ 12 ہستیاں؟ بالآخر پتہ چلے. یہ 12 ہستیاں عالم اسلام میں, یاد رکھیں کہ اگر کہیں کتابوں میں ڈھونڈا جائے, کیا شیعہ کتابیں, کیا دیگر مذاہبی کتابیں, یعنی خصوصاً اہل سنتی کتابیں, یہ 12 ہستیاں سوائے آئمہ اثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام یعنی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام تک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, یہی ہیں وہ ذوات مقدسہ. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. پھر میں عرض کروں کہ سب سے زیادہ جس موضوع کے اوپر کوشش کرنی چاہیے وہ ہے امامت. کیوں؟ امامت توحید سے افضل نہیں ہے, لیکن امامت ہے تو صحیح توحید ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجالس میں, پاکستان میں نہیں, انڈیا میں نہیں, پورے ایران, عراق, شام, لبنان, آذربائیجان, افغانستان, خود حجاز میں اور بحرین میں, ہر جگہ سب سے زیادہ اگر اہمیت دی جاتی ہے تو کس چیز کو دی جاتی ہے؟ فضائل آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور یاد رکھیں کہ دین کا دار و مدار فضائل آئمہ کے اوپر ہے. کیوں؟ کہ جب ہم بعد رسول اللہ فضائل آئمہ سنیں گے تو ان کے دامن کو تھامیں گے, اور جب ان کے دامن کو تھامیں گے تو صحیح معرفت الہی ملے گی, صحیح معرفت صفات الہی ملے گی, صحیح معرفت انبیاء ملے گی, صحیح معرفت صفات انبیاء ملے گی, صحیح حرام ملے گا, صحیح حلال ملے گا, صحیح قرآن کی تفسیر ملے گی. انشاءاللہ کبھی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا, اس کا لطف کرم شامل حال ہوا, تو کبھی ایک گفتگو ہو قرآن اور احادیث سے، احادیث اہل سنت کے ذریعے سے آئمہ علیہ السلام کے اوپر. میرے خیال سے یہ موضوع بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آئمہ اثنا عشر والی روایت کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میلز کے ذریعے سے مختلف لوگوں تک بھیجیں احترام کے ساتھ. یعنی ان کی کتابوں کی چیز ہے ان کو خالی بتانے کے لیے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی اتحاد بین المسلمین کے خلاف چیز نہیں ہے. بالآخر وہاں یہ چیز ہے، کتابوں میں موجود ہے. آج تک کوئی بھی مفسر ہے کتب روائی، چاہے وہ صحیح بخاری کا مفسر ہو چاہے کسی کا ہو، ان روایتوں کے اوپر ان بارہ کو ڈکلیئر نہیں کر پایا کہ بارہ کون ہیں. چار یہ ہو گئے، پانچویں وہ ہو گئے، پانچ یہ ہو گئے، چھٹے عمر ابن عبدالعزیز ہو گئے، کلیئر نہیں ہو پاتا. آخر میں پتہ چلتا ہے بارہویں امام زمان ہو گئے، پھر بیچ میں کون ہے. یہ وہ سوال ہے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ 1 ارب 25 کروڑ کے قریب. آپ کے خیال میں کتنے مسلمانوں کو اس روایت کے بارے میں پتہ ہوگا؟ 1% کو پتہ ہوگا؟ مطمئن ہو جائیں گے. یعنی اگر شیعوں کو ہٹا دیں، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر پتہ نہیں ہے تو کون بتائے گا؟ وہ تو نہیں بتا رہے ہیں. ہماری تو ابھی ایک جگہ بات ہوئی، ایک صاحب تھے اپنے آپ مفتی کہہ رہے تھے، ہم نے کہا روایت آپ کے یہاں موجود ہے، ان کے ساتھ میں ان کے کچھ مرید تھے، وہ مکر کے کہنے لگے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر وہ مان لیتے اسی وقت مشکل شروع ہو جاتی. اب اگر آپ ایڈریسز کے ساتھ احترام کے دائرے میں فقط ایک لائن میں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، کیا آپ نے جستجو کی کہ یہ 12 کون ہیں؟ یہ کتاب ایڈریس کے ساتھ ختم. اتنا چھوٹا میسج ہو کہ جو نہ بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے. اس میسج کے اوپر 10 سال آپ کام کریں کوئی زیادہ نہیں ہے، حتیٰ پوری عمر اسی کو کرتے رہیں، آپ آگے بھیجتے رہیں تو سمجھیں پوری عمر کے لیے یہ کام کافی ہے. کیونکہ 1 ارب لوگوں تک پہنچانے میں اس میں بھی آپ کو سالوں لگ جائیں گے. نئی نسلیں آ رہی ہیں، کچھ انٹرنیٹ نہیں رکھتے ہیں، کچھ پڑھیں گے اس کے بعد بھلا دیں گے، کچھ پڑھیں گے اس کے بعد جھٹلا دیں گے، کچھ پڑھیں گے اس کے بعد چھپا دیں گے. اس کے بعد بھی آپ اگر 50 سال کام کریں تو شاید کچھ لوگوں کے پاس یہ پہنچ جائے چیز. لہٰذا اہم ترین روایت اس وقت ہمارے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور دیگر مسلمانوں کو اس جانب دعوت دینے کے لیے آئمہ اثنا عشر سے متعلق یہ روایت بہترین ہے. اس موضوع پہ کتاب بھی ہے، ابھی اگر کوئی چاہے کہ فوراً اس کتاب کو دیکھے اس کے بعد آگے مطالعہ کرنا چاہے تو علامہ طالب جوہری صاحب نے آئمہ اثنا عشر کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، موضوع یہی ہے. یہ خراسان بک ڈپو وغیرہ دو ادھر مل جائے گی، اسی میں سے ایڈریسز دیکھ کے آپ میل کریں، لوگوں سے سوال کریں. میرے خیال سے سب سے بہترین اور بغیر اختلاف کی چیز اگر کوئی بھیجنی ہو تو وہ یہ چیز ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. خداون تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ نظریہ مہدویت مختلف ادیان میں، یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یا آخر زمانے میں منجی بشریت کا تذکرہ مختلف ادیان میں. فی الحال ہم شروع کرتے ہیں عیسائی اور یہودیوں سے. عیسائی اور یہودیوں کی جو اہم کتاب ہے وہ کیا ہے؟ بائبل ہے. البتہ بائبل یہودیوں کی مکمل نہیں ہے، بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی پرانا عہد نامہ یا عہد نامہ قدیم، نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی نیا عہد نامہ یا عہد نامہ جدید یا عہد الجدید. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی جو چیزیں ہیں انہیں یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن نیو ٹیسٹیمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عیسائیوں کی ہیں. اب ان میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ رومن کیتھولک نہیں مانتے، بعض کو پروٹیسٹنٹ مانتے ہیں، ان میں سے بھی بعض یہودی مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں. سند کی بحث ہے، مختلف بحثیں ہیں، لیکن عام طور پہ جو اجمالی طور پہ کہا جا سکتا ہے وہ وہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چند کتابیں ہیں جن میں پہلے 5 اسفار ہیں کہ جن کو تورات یا توریت کہا جاتا ہے، جو جناب موسیٰ سے منسوب ہیں. اس کے بعد مختلف انبیائی کتابیں ہیں، مختلف سفر نامے ہیں، بعد میں جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہے شروع میں چار انجیلیں ہیں کہ عام طور پہ انہیں کہا جاتا ہے اناجیل اربعہ, چار اناجیل. انجیل کے معنی ہے بشارت کے. انگلش میں کہا جاتا ہے انجیل کو گاسپلز. یہ چار ہیں, انجیل متی ہے, یوحنا ہے, لوقا ہے اور مرقس ہے. انجیل متی کو کہا جاتا ہے دا گاسپلز آف میتھیو. انجیل یوحنا کو کہا جاتا ہے دا گاسپلز آف جان. انجیل مرقس کو کہا جاتا ہے دا گاسپلز آف مارک. انجیل لوقا کو کہا جاتا ہے دا گاسپلز آف لوک. یہ چار تو آفیشلی انہوں نے مانی ہیں. اس کے علاوہ ایک انجیل برنابا ہے کہ جس کو یہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ان کی یہاں موجود تھی اور ہے لیکن آفیشل نہیں مانتے ہیں. انجیل برنابا ان انجیلوں میں سے ہے کہ جن میں شدت سے رسول اللہ کا ذکر ہے, کثرت سے ذکر ہے. اس کے علاوہ تقریباً 74 کے قریب اور بائبلز ہیں یا ان کو ملا کے ہیں کہ جو ان آفیشل ہیں. یہ آفیشل کتابیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ ان آفیشل ہیں کہ جس کو بائبل میں نہیں مانتے ہیں, وہ غیر رسمی کتابیں, عام طور پہ ان کا ترجمہ بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو چھاپتے بھی نہیں ہیں, زیادہ ان کے حوالے بھی نہیں دیتے ہیں, فقط انہی سے گفتگو کرتے ہیں. فضائل اہل بیت علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور بشریت کو معراج سے پہنچانے کے لیے ہر جگہ چھپا کے رکھا. یہاں چھپ گئے کمال نہیں ہے, عالم اسلام میں چھپ گئے یہ کمال ہے. آپ تصور کریں کہ بنو امیہ کا ایک دور گزر گیا, بنو عباس کا ایک دور گزر گیا, یہ سب کے سب دشمن آئمہ علیہ السلام تھے, اور ان ادوار میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا طویل دور گزرا. اتنا طویل دور اگر آج کے دور میں کہ جب میڈیا اتنا آزاد ہے اگر ہم پہ گزر جائے تو ہم کسی فرد کی عزت کو نہیں بچا سکتے. اگر یہ کئی سو سال کا دور آج سے کسی پہ گزر جائے, فرض کر لیں آغا خامنہ یا آغا سستانی کی عزت کو ہم بچانا چاہیں اور ہر طرح سے پابندیاں لگ جائیں اور وہی کیفیت ہو جو بنو امیہ بنو عباس کے دور کی تھی, تو ہم نہیں بچا سکتے. اب آپ ایسے میں تصور کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئمہ علیہ السلام کے نام کو بچایا. ابن حدید معتزلی کے جو فرقہ معتزلی کے عالم ہیں, وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, البتہ ان کا یہ قول منسوب ہے امام احمد ابن حنبل سے, کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا مولا علی کے بارے میں کہ میں کیا فضائل بیان کروں اس ہستی کے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے جان کے خوف سے اور دشمنوں نے بغض و حسد کی وجہ سے چھپایا. لیکن آج بھی یاد رکھیں, سب سے زیادہ فضائل اگر تمام کتابوں میں دیکھا جائے تو کس کے ہیں سب سے زیادہ فضائل؟ مولا علی کے اور باقی اہل بیت علیہ السلام. اگر تمام اہل سنت کی کتابوں کو جمع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ فضائل اصحاب میں کس کے ہیں یا کس ہستی کے ہیں, تو بعد رسول اللہ کا فضائل ملیں گے سب سے زیادہ, اور سب سے زیادہ بلند فضائل تو وہ مولا کائنات کے فضائل. اب آپ یہ تصور کریں کہ یہ پورا دور گزر گیا بنو امیہ اور بنو عباس کا اور یہ فضائل محفوظ رہے, یہ سوائے ایک معجزہ الہی کے کچھ نہیں ہے. ایک پورا دور گزر گیا بنو امیہ بنو عباس کا, آئمہ اثنا عشر کے بارے میں سوائے وساقت کے اور عدالت کے کچھ نہیں کہتے. کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, آئمہ کو اگر امام نہیں کہتے, یا یہ کہ بعض جگہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو ہمارا امام کے بارے میں, لیکن تمام کتب رجال اہل سنت میں ان کے لیے عزت اور احترام سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. ہر کتاب اہل سنت میں, تمام کتب رجال اہل سنت میں. اور یہ چیز خود ایک حجت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ انسان بعض دفعہ سوال کرے کہ جب یہ عادل تھے تو ان سے تم نے روایتیں کیوں نہیں لیں. مولا علی کی مظلومیت ایک جانب یہ ہے کہ مولا علی موجود ہیں اور ان سے روایتیں نہیں لی گئیں. کس سے لی گئیں روایتیں؟ ابو ہریرہ سے. یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں سوچیں گی کہ سب سے زیادہ فضائل اس ذات کے ہیں, کس کے؟ مولا علی علیہ السلام کے. اور جب یہ موجود تھا بعد رسول اللہ تو ان سے روایتوں کو کیوں نہیں لیا گیا, یہ ادھر ادھر کیوں گئے لوگ؟ یہ اس زمانے کی ایک پالیٹکس کا پتہ چلتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام کو بالکل آئسولیٹ کیا جائے. بعد میں آپ دیکھیں گے روایتوں کو لیا گیا ہزار قسم کے راویوں سے. جب رسول اللہ کی نسل سے یہ بھی مقدس ہستیاں تھیں، ان کو اگر امام نہ مانتے تو راوی سمجھ کے روایت ہی لے لیتے، عادل تو مانا تھا، ثقہ تو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، ایک روایت لے لیتے، لیکن نہیں لی گئی۔ ایسے دور میں آئمہ کی فضیلتوں کا محفوظ رہ جانا عالم اسلام میں، یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کتابوں میں بھی باقی رہ گیا۔ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا کہنا کیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ کس میں تحریف ہو گئی ہے؟ تورات میں اور انجیل میں تحریف ہو گئی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اس وقت تورات اور انجیل کی ایک بھی لائن موجود نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حق اور باطل اس میں مل گیا ہے۔ تحریف ہو گئی ہے سے کیا مراد؟ کہ کچھ اچھی چیزوں کو ختم کر دیا ہے، کچھ غلط چیزوں کو اس میں داخل کر دیا ہے، لیکن بالآخر ایک وجود ہے ان کا، اور یہی وہ چیز سبب بنی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس جانب اشارہ فرمایا کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا، کس کے بعد؟ مِن بَعْدِ ذِكْر، ذکر کے بعد۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یا صحف اولا ہیں انبیاء علیہ السلام کے، یا یہ کہ تورات۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْر، کیا لکھ دیا ہم نے زبور کے بعد ذکر میں؟ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ بتحقیق ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں۔ کتاب تکوین کی جو پہلی کتاب ہے کہ جس میں جو ہے کریشن کے بارے میں ہے، اور یہ تورات کی پانچ کتابوں میں سے پہلی ہے، اس میں باب نمبر 17 کی آیت نمبر 20 اور 21 کے درمیان ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری سنی، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کس سے؟ جناب ابراہیم سے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا، اسے نہایت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 12 سردار جو ہیں، اب کوئی بھی کوئی دعویٰ کرے کون ہے 12 سردار، کوئی بھی 12 سردار مشہور نہیں ہیں، یہ وہی 12 سردار ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 اوصیا ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اسلام اس وقت تک عزت اور آبرو کے ساتھ رہے گا، وقار کے ساتھ، جب تک کہ 12 خلفاء رہیں۔ یہ 12 خلفاء کون ہے جناب اسماعیل کی نسل سے؟ یہ 12 خلفاء جناب اسماعیل کی نسل سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے، جناب اسماعیل کی نسل سے اور کوئی ایسے 12 سردار نہیں ہیں کہ جو ایک بعد میں بڑی قوم بنے۔ کون ہے وہ بڑی قوم؟ یہ بڑی قوم جناب اسماعیل کی نسل سے ہوگی، اور دنیا کے اوپر جو غلبہ ہوگا وہ بھی جناب اسماعیل کی نسل سے ایک کا ہوگا۔ جناب ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں وہ، لیکن پھر جناب اسحاق کی نسل سے نہیں ہیں وہ، وہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ جناب اسماعیل کی نسل سے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جگہ پڑھ رہے تھے کہ سعودی نے ایک جگہ لکھا کہ جب یہ کویت وغیرہ کے حالات ہوئے، خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد والے محمد، اگر ان دشمنان اسلام نے نیت کی ہے یا کچھ سازشوں میں مشغول ہیں کہ ایران پہ حملہ کریں، یا اللہ تو ان کے تمام عزائم کو پلٹ کے رکھ دے، ان کے شر کو ان کی جانب پلٹا، اور جس طرح سے روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس سے بدتر طریقے سے امریکہ برباد ہو جائے، کہ جب یہ کویت کا مسئلہ ہوا، اور اس سے پہلے جب 14ویں صدی کی ابتدا میں دقیقہ ناش سے 28 سال پہلے جو سلسلہ شروع ہوا، کیا تھا؟ 14ویں صدی کے اسٹارٹ میں ایک شخص نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ شاہی خاندان کے خلاف لوگ تھے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد تدریجاً جو ہیں یہ لوگ، امریکہ تو ہمیشہ یہاں رہا، کویت کے واقعات کے بعد جب یہ سب لوگ نکل گئے اور صدام دوبارہ میں بیٹھ گیا تو اس شخص کے بقول کہ ہم نے ایک امریکن بڑے آدمی سے کہا کہ تم لوگ اب جاتے کیوں نہیں ہو یہاں سے، جاؤ تمہارا تو کام ہو گیا، اب وہ اس سے تو چلا گیا وہ صدام۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس علاقے میں رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ مکے سے اسماعیلی ظاہر نہ ہو جائے، یہ جو ہم اس خطے میں ہیں اس اسماعیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسماعیلی سے کیا مراد ہے؟ نا یہ اسماعیلی، یہ تو خود ہی کنٹرول ہے بیچارہ، یہ تو بیچارہ خود ہی کنٹرول ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت فرمائے، بالآخر جو ہے نسل امام جعفر صادق میں سے دعویٰ تو یہی ہے، ہدایت فرمائے، دین کی کوئی خدمت کرے۔ اسماعیلی سے مراد یہ اسماعیلی نہیں، یاد رکھیں کہ عیسائی اور یہودی جب اسماعیلی کہتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ نسل جو جناب ابراہیم کی اولادوں میں سے کس سے چلی؟ جناب اسماعیل سے چلی۔ ایک نسل جناب اسحاق سے چلی، ایک نسل جناب اسماعیل سے چلی، اس پورے گروہ کو کہا جاتا ہے اسماعیلی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا کہتے ہیں لوگ؟ اسماعیلی۔ مکے سے جو اسماعیلی ظاہر ہوگا اس وقت تک ہم یہاں رہیں گے۔ وہ لوگ پلاننگ کر کے آئے ہیں، وہ ایسے نہیں آئے، وہ سوچ سمجھ کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پہلے بھی ایک جو یہاں پہ نشست ہوئی تھی علامات ظہور امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو بہت سارے علائم ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ہم نہیں کہتے کہ ابھی ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، یا پرسوں، یا 10 سال یا 20 سال کے بعد، بالآخر ظہور ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم ہی جیسے انسان ہوں گے ایسے ہی دنیا ہوگی، یہی کیفیت ہوگی، یہی کھانا ہوگا، یہی پینا ہوگا، یہی دنیا ہوگی، یہی عیاشی ہوگی، یہی فوجیں ہوں گی، یہی بے دینی ہوگی، اسی میں ظہور ہوگا۔ ہم ہی جیسے لوگ ہوں گے، یہ سوچنا کہ ظہور کے لیے کچھ اور لوگ ہوں گے، نہ، ہم ہی جیسے لوگ ہوں گے۔ ظہور آج ہو یا کل ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم تیار رہیں۔ ماشاءاللہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تو خواتین کو دیکھ کے جو ہے ہمیں مایوسی سی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ہر درس میں یہ کہا ہے کہ پردہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ اس وقت بے پردہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں جامع فضا کی خواتین نظر آ رہی ہیں، ان کا پردہ اچھا ہے لیکن وہ ڈنڈے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں۔ کہ ہم نے بعض جگہ کہا کہ پہلے طالبان نے دین کو بدنام کیا، اب طالبات بدنام کر رہی ہیں، جو قصر رہ گئی تھی۔ ایک اجماع حاصل ہو گیا کہ واقعاً یہ دینی مدرسے جو ہیں بند ہونے چاہئیں، کیا خواتین کے کیا حضرات کے۔ اس پورے دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو امریکہ نے انتخاب کیا ہے القاعدہ کو اور طالبان کو، بہترین کام انہوں نے کیا ہے اپنے حساب سے۔ اب جو تھوڑی بہت کثر رہ گئی تھی نارمل لوگوں کی، اور کم لوگ تھے ایسے، کچھ ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اسلام مخالف نہیں تھے، اب ان کو اسلام مخالف بنانے کے لیے پاکستان میں جو کام کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے۔ مطمئن ہو جائیں، شریعت وریت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پیچھے اول امریکہ ہے، آخر امریکہ ہے۔ ان بچیوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان لڑکوں کو نہیں پتا ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے جو ایک ہیڈ بیٹھا ہے، خود اس مولوی کو بھی ممکن ہے نہ پتا ہو۔ کچھ لوگ سمجھا رہے ہوں کہ تم دین کا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں پیسے دیں گے، شریعت محمد کو نافذ کرو۔ ممکن ہے اس مولوی کو بھی نہ پتا ہو وہ کیا کر رہا ہے، لیکن جب یہ ماریں گے پیٹیں گے لوگوں کو تو کیا ہوگا؟ وہ نارمل لوگ اور وہ ایسے لوگ کے جو دین کے مخالف نہیں ہیں وہ بھی مخالف ہو جائیں گے، اور پاکستان سے دین کی بات بالکل ختم ہو جائے گی، بے پردگی بڑھ جائے گی، عیاشی بڑھ جائے گی۔ پہلا حملہ انہوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا کیا؟ 3 خواتین کو لے کے آئے۔ 3 خواتین کون ہیں یہ؟ 3 خواتین شیعہ تھیں یہ، یہ محترمہ، ان کا نام ہے شمیم نقوی، جن کو آنٹی شمیم، آنٹی شمیم اور برے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو کافر کافر، شیعہ کافر کہہ کے حملہ کیا ہے۔ 40-45 مرد ہیں، 80-85 مرد ہیں، 40-45 خواتین تھیں، گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے گھروں سے نکالا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں اڈا چلا رہی تھی، بعد میں کہتے ہیں یہ فاحشہ تھی، بعد میں کہتے ہیں یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی۔ ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم مسلمان ہو کیا؟ یہ زنا کی تہمت لگانے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے؟ تم بات کرتے ہو گواہوں کی، اس موضوع میں تمہارے پاس کوئی گواہ تھے؟ تم نے یرغمال ایک بچی کو بھی بنایا، کیا بچی کو یرغمال بنانا جائز ہے؟ 3 خواتین کے ساتھ ایک بچی کو بنانا کیا چیز ہے یہ؟ لہذا ایک طرف ان کی تعداد 7-8 ہزار، ایک طرف یہ ہماری قلیل تعداد، ایک طرف ان کا پردہ، ایک طرف ہمارا پردہ۔ ہمیں تو واقعاً بعض دفعہ شرم آتی ہے کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے کیوں اتنی جرات نہیں کرتے؟ کیا ہوگا، ذرا سا حسن و جمال میں کمی آ جائے گی، اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اتفاق سے کراچی کے موسم میں تو اگر نقاب وقاب ڈالی جائے تو چہرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جھلسنے سے محفوظ رہے گا، گرد و غبار سے محفوظ رہے گا، اور دھوپ سے جو ہے ناک نقشہ بھی خراب ہوتا ہے، کوئی یوں دیکھتا ہے کوئی یوں دیکھتا ہے، اس سے بھی محفوظ رہیں گے، ہزار قسم کی نظروں سے بھی محفوظ. یعنی واقعا ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ جناب سیدہ کے ماننے والے کیوں پیچھے ہیں، مولا علی کے ماننے والے کیوں پیچھے ہیں. کہیں وہی کیفیت تو نہیں ہے کہ معاویہ کے ماننے والے جنگ صفین میں آگے آگے تھے اور مولا علی کے ماننے والے دغا دینے پہ تیار تھے؟ کیا کیفیت ہے؟ یعنی بینی و بین اللہ، جب ان کے مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہے وہاں پردہ زیادہ نظر آتا ہے، یا ہمارے مدرسوں اور مجالس کی جب چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پردہ نظر زیادہ آتا ہے؟ اس کا جواب خواتین دیں بر محمد والے محمد صلوات، ہاں یا نہیں میں جواب دیں بلا تکلف. کہاں زیادہ نظر آتا ہے، جناب سیدہ کی ماننے والیوں میں زیادہ نظر آتا ہے یا ہندہ اور معاویہ اور یزید کے ماننے والوں میں زیادہ نظر آتا ہے؟ جی وہ زیادہ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ اچھے ہوں گے شاید، معاذ اللہ. کیا ہو سکتا ہے، جرت کریں، جرت کریں، یقین رکھیں، جرت کریں. اگر جرت نہیں کی آپ لوگ پسپا ہو گئے تو ہر شخص پسپا ہو جائے گا. ہم یہ جانتے ہیں پردہ کرنا مشکل ہے، خود ہمارے جان پہچان میں ایک دو فیملیز ایسی ہیں کہ پورے خاندان میں ایک لڑکی ہے با پردہ اور بیچاری کٹ کے رہ جاتی ہے، یا مکس گیدرنگ وہاں مکس گیدرنگ، یا ویکینڈ کا پروگرام وہاں پر جو ہے وہ کیا ہو اپنا نیو ایئر کا پروگرام، وہ بیچاری کٹ کے رہتی ہے، شادی بھی بیچاری کی ڈیلے ہوئی، خاندان والوں نے بھی اس کو تنگ کیا کہ بھائی ان کے لیے کہاں سے ہم لائیں گے ایسا، لیکن الحمدللہ اچھی جگہ ہوئی، پسپا نہیں ہوئے وہ بہن بھائی، جبکہ ان کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا. خدا پہ انسان توکل کرے. زیبائش، آرائش، آرائش بہت اچھی چیز ہے. ہم تو اس مسئلے میں خود ہوئے ہیں، ایک جگہ شادی میں گئے تو ہم نے مخالفت کی گانے بجانے کی تو دولہا بولا آج کل تو اور برائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے نوجوان جو ہیں وہ جاتے ہیں فیشیل کرانے. ہم نے کہا یہ اتفاقاً اچھی چیز ہے، اسے کون کہہ رہا ہے حرام ہے، آپ بھی جائیے فیشیل کرائیے، پیڈیکیور کرائیے، میڈیکیور کرائیے، کوئی برائی نہیں ہے، جائز ہے، اچھی چیز ہے. اس وقت بعض کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کے جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کا کراتے ہیں، وہ کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ ملانے میں اور دیکھنے میں صاف لگیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو صاف کرے بہترین چیز ہے، اپنے چہرے کو صاف کرے بہترین چیز ہے. چہرے میں کوئی گندگی ہے، چہرے میں کوئی کیلے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم نے فوراً بدل گئے، ہم نے کہا نا جو حلال چیز ہے اس کو حرام نہ کرو. دولہا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، ہاں اگر لڑکیوں سے فیشیل کرائیں یہ غلط ہے، لڑکی جو ہے مردوں سے فیشیل کرائے یہ غلط ہے یا مردوں سے میک اپ کرائے. حلال کو حلال رکھو، حرام کو حرام رکھو، اچھی چیز کو قبول کرو، بری چیز سے بچو. نہ ایسی شدت کہ پتہ چلا لڑکیاں جتنی ہیں مونچھوں والی ہو گئیں، نہ ایسی افراد کہ ساری بے پردہ ہو گئیں. انسان جائے اپنی زینت بھی کرے، اپنی آرائش بھی کرے، شادیوں میں مووی بنوائے، لڑکیوں سے بنوائے، مووی کی سیری کیسٹ کو رکھ لے، کسی نامحرم کو نہ دیکھنے دے، قصہ ختم. یہ جائز طریقہ ہو گیا. نامحرم ویڈیو بنائے یہ جائز نہیں ہے، محرم ویڈیو بنائے، مثال کے طور پہ لڑکی ویڈیو بنائے، بنا تو لڑکی نے لی بعد میں سارا خاندان دیکھے، یہ بھی حرام. حلال طریقے سے دین پہ عمل کیا جائے. قطعاً ہم سے بعض جگہ خود کہا گیا مولانا ویڈیو کے خلاف بولیں. ہم نے کہا کیوں خلاف بولیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں گے کہ لڑکی ویڈیو بنائے لڑکی کی، یا لڑکی کا بھائی ویڈیو بنائے اور اس کے بعد بننے کے بعد کسی نامحرم کو نہ دکھائے. ہم کیوں کہ ویڈیو حرام ہے، ہم کیوں کہ فیشیل حرام ہے، ہم کیوں کہ لڑکوں کا جو ہے تیار ہونا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے. لڑکیوں کا بیوٹی پارلر جانا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ جو لپسٹک ہے اس میں سور کی چربی ہے؟ ہمیں کیا پتہ، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں. جس چیز کا نام نہیں پتہ، کل شائن لک طاہر حت تعالم انہ نجس، کل شائن طاہر حت تعالم انہ قدر، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں آئی شیڈو کو حرام کرنے والے، ہاں لیکن یہ لگا کہ نامحرم کے سامنے نہ جاؤ. لپسٹک کو ہم کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، لیکن اس کو لگا کہ نامحرم کے سامنے نہ جاؤ. تو یہ ایک مختصر سی عرض ہے، اس کے بعد ممکن ہے خواتین کہیں کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے، یہ تو بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہیں. تو کیا کیا جائے، آئمہ کو مان کے اگر ہم نیرو مائنڈیڈ ہو گئے تو اس میں ہماری کوئی مجبوری ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یا اللہ بحق کے مظلومیت جناب سیدہ، بحق کے مظلومیت جناب زینب، بحق کے مظلومیت جناب ام کلثوم، بحق کے مظلومیت جناب سکینہ، بحق کے مظلومیت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً جنت البقیع و سامرہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام مراجع الزام مومن و مومنات خصوصاً مومنین لبنان و عراق و پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان و ایران کی حفاظت فرما، تمام اسلامی افواج خصوصاً البدر اور حزب اللہ کی وہ عظمت و شوکت عطا فرما، ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا